اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قرآن عظیم الشان میں دو قسم کی آیات ہیں. اجمالی طور پر قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک قسم کی آیات نصیحت والی آیات کہلاتی ہیں, جن کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو اپنا شوق دلاتے ہیں, جہنم کا خوف دلاتے ہیں, آخرت کی فکر کرواتے ہیں, نصیحت کرواتے ہیں. اور دوسری قسم کی آیات, یہ آیات وہ ہیں جن کے اندر فقہی مسائل بتائے گئے ہیں, جیسے کہ میراث کے مسائل, پردے کے بارے میں تفصیلات, اور اس طرح کے دیگر معاملات جن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے. ان کو مسائل والی آیات کہا جاتا ہے, مسائل. اب یہ لفظ اگر ہم اردو کے وزن پہ سمجھیں تو مسائل کا مطلب ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ پرابلمز, ایشوز. لیکن جو لفظ مسئلہ ہے عربی زبان کا, اس کے اگر ہم روٹ ورڈز کے اوپر توجہ دیں تو یہ سآلہ سے نکلا. تو مسئلہ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے, ایکسپلینیشن طلب باتیں, کوشچنیبل, ناٹ ان اے سینس کہ آبجیکشنیبل, بلکہ جن کے بارے میں کوشچن کرنے کی ضرورت ہو. مسئلہ, سوال کیے جانے والی چیزیں. تو ایک قسم کی آیات ہوئیں تذکرے والی آیات, نصیحت والی آیات. ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, کہ کیا ہم نے قرآن کو آسان نہیں کر دیا ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے, تو کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے. تو قرآن کو اللہ تعالی نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. مطلب یہ کہ کوئی عام آدمی جو کہ عربی زبان کی بنیادی فہم رکھتا ہو, بنیادی سے مراد جو عربوں والی فہم کہ قرآن پڑھ کر کے اس کے الفاظ کو سمجھ لیں, تو ایسا شخص وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ظاہر عجمی انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے, عربی جس کو نہیں آتی تو وہ تو نصیحت بھی نہیں حاصل کر سکتا بغیر عربی سیکھے ہوئے یا بغیر عربی کا ترجمہ کیے ہوئے. لیکن جس کو عربی آتی ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. لیکن جو مسائل والی آیات ہوتی ہیں, مسائل والی آیات یہ صرف ظاہری عبادات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ عقیدے سے بھی متعلق آیات ہیں, کیونکہ فقہ جو ہے وہ ایکچولی عقیدے کو بھی کور کرتا ہے. عقیدے کی سمجھ بھی جو ہے وہ ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں وجہ کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے, وجہ اللہ, ہاتھوں کا لفظ استعمال کیا بیدہ اللہ. تو یہ جو آیات ہیں ان کو سمجھنا ایک عام عربی فہم رکھنے والے آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. ان کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, دو چیزوں کی. ایک چیز ہوتی ہے, عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اجتہاد, مجتہد ہونے کی ضرورت ہے, اور مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اس کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسرا علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جب کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو ایسا شخص مجتہد بن سکتا ہے, تقوی اینڈ علم. لیکن تقوی ہی کا ایک دوسرا نام وہ تعلق بھی ہے, تعلق. کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کا, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے, اللہ کے ساتھ ایک رشتہ بن جاتا ہے، نسبت بن جاتی ہے، اب اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے اس کی طرف، تو ایسا شخص جو ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے اس کے اوپر ویسے علوم کھلتے ہیں کہ جیسے کسی عام پڑھے لکھے انسان کے اوپر نہیں کھل سکتے جو کہ تقویٰ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اس نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، اس نے صرف فیکٹس اینڈ فگرز پڑھے ہیں، اس نے صرف اخبار کی معلومات حاصل کر لی ہیں، خبریں حاصل کر لی ہیں، اس کا تقویٰ تعلق نہیں بنا۔ تو مجتہد کے لیے صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کتابیں چھان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ و تعلق یہ بھی اس کے لیے شرط ہوتی ہے۔ تو قرآن کی دو قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک آیات نصیحت والی آیات، اور یہ آیات یہ صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں ہوتی بلکہ ان آیات کے مخاطب کفار بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تم اگر اپنا کفر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں ایسے ایسے آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اب کفار کا کوئی تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ؟ کفار کا تو کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کا تو پھر کچھ تعلق ہوتا ہے، اگرچہ وہ مجتہد نہ بھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ تعلق تو ہوتا ہے نا، لیکن کفار کا تو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ نصیحت والی آیات کو سمجھنے کے لیے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک بنیادی فہم عربی زبان کی وہ کافی ہے، لیکن مسائل کا استنباط کرنے کے لیے، ان کو ڈرائیو کرنے کے لیے، ڈیڈیوس کرنے کے لیے قرآن کی آیات سے، اس کے لیے عربی زبان کی فہم کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے بے تعلقی کافی نہیں ہوتی، بے تعلقی کے ساتھ یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے، فقیہ بننا پڑتا ہے، اور فقیہ بننے کے لیے تعلق پلس ایکوائرڈ علم، ایکوائرڈ علم جو علم سیکھا ہوا ہو اپنے بڑوں سے، ان دونوں کے ساتھ پھر قرآن کی آیات سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہم آپ کو اصل میں اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کی دو قسم کی آیات ہوتی ہیں اور فقیہ کیا ہوتا ہے اور عام آدمی کیا ہوتا ہے، بلکہ ہم اصل میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اصول یہ کہ نصیحت والی باتیں، پیورلی نصیحت والی باتیں، ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نصیحت والی باتوں کا اثر بے تعلق انسان پر بھی ہو سکتا ہے، بے تعلق انسان پر بھی ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آئے نصیحت سنے اپنے گھر جائے، اس کے اوپر ایک اثر رہے گا، دل اس کا اثر قبول کرے گا، اگر کچھ بھی اس کی اچھی نیت تھی، ارادہ تھا اس کا سننے کا سمجھنے کا، تو اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جہاں پر علم والی باتیں ہوتی ہیں، بات کی سمجھ عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، آداب سے متعلق ہو، وہاں پر تعلق کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر تعلق کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ میں بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں، سوال سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے سوال کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ایک دفعہ آئے علم کی باتیں سنی، پھر اس کے بعد پلٹ کے نہ آئے، کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں ہے بیچ میں کہنے والے اور سننے والے کے درمیان، بات نہیں سمجھ میں آئے گی، بات نہیں سمجھ میں آئے گی، بلکہ قرین قیاس ہے، عین ممکن ہے الٹی سمجھ میں آ جائے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ جو اس حیثیت سے آتے ہیں بیانات کے اندر کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا تو ان کی طرف سے بعد میں اعتراضات آتے ہیں، یا کسی اور کی طرف سے انڈائریکٹلی ان کی اعتراضات پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کہا، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کیوں کہتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ پوچھتے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر کے صبر کے ساتھ کہنے والے کا مطمع نظر سمجھیں، اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں۔ تو علم کی باتیں ایسے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو ان کا قصور بھی یہی ہے, اس لیے کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. جب تعلق ہی نہیں ہے تو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اٹس اے گیون کہ بات سمجھنے کے لیے تعلق کی ضرورت پڑتی ہے, نصیحت والی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر جس طریقے سے نصیحت اور علم آپس میں مکس اپ ہے, ایک ہی سورت کے اندر کئی آیتیں نصیحت والی بھی ہوں گی اور اسی کے اندر کئی آیتیں مسائل والی بھی ہوں گی, بالکل اسی طریقے سے جب مشائخ بیان کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں, تو ان کی باتوں کے اندر بھی دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں. کچھ نصیحت والی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ مسئلے والی باتیں ہوتی ہیں. نصیحت والی باتیں تو سمجھ میں آ سکتی ہیں, لیکن مسئلے والی باتیں تعلق کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو لب لباب اس پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کی ریزن ایک بڑی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی پوچھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ بیانات جو ہوتے ہیں ان سے پورا کا پورا دین ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. دس از این انٹریکٹو دین, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, اس میں پوچھنا پڑتا ہے. ہم پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات ہمیں نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ, بہت کم. عرفات کے میدان میں بیان فرما دیا, کسی اور مقام کے اوپر تھوڑا سا لمبا بیان فرما دیا, تھوڑا سا, بہت ہی کم. الفاظ کو کاؤنٹ کریں تو کچھ 100 الفاظ بنتے ہیں خالی. تو باقی حدیثیں کہاں سے آئیں؟ یہ پوری پوری بخاری شریف, پوری کی پوری مسلم شریف, پوری کی پوری صحیح ستہ, اور اس کے علاوہ کئی 100 حدیث کی کتابیں, یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سارا کا سارا لائیو انٹریکشن تھا. صحابہ کرام آ کے پوچھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا کرتے تھے. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے بغیر صحابہ کے پوچھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے, صحابہ جواب دیا کرتے تھے, اور کبھی صحابہ جواب نہیں بھی دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دیا کرتے تھے. تو یہ ایک انٹریکٹو دین ہے. اس انٹریکٹو دین کو, اس ٹو وے دین کو ہم ون وے بنا کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے, کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ونچ کے ونچ کھڑے رہیں گے, رائٹ کہتے تھے کراچی میں, ونچ کے ونچ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو جب یہ بات ہو گئی تو اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, یاد رہے گی. تو ٹاپک اصل میں ہمارا یہ تھا کہ پچھلے دنوں, جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو پتا ہے, یہ عاجز امریکہ کے سفر پر تھا. ایک سال کے بعد وہاں جانا ہوتا ہے, تو وہاں پر ہر مرتبہ ہی کچھ مشاہدات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, لوگوں سے بات چیت کر کے سننے کو ملتی ہیں, کبھی کچھ پڑھنے کو بھی ملتا ہے. تو عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ ہر سفر کے اندر کچھ نئے مشاہدات ہوتے ہیں. تو اس سفر کے اندر ایک بڑا مشاہدہ وہ یہ تھا, ان کو ذرا یہاں لا کے بٹھا دیجیے گا, اس کو لٹا دیں گے, کشن کو لٹا دیں گے. ہاں ایسے والد صاحب کو بیٹھے. تو اس سفر کے اندر جو بڑا مشاہدہ تھا وہاں کی کمیونٹی, جس سے کہ ایکسپوجر ملا اس ٹرپ میں, وہ یہ تھا کہ جو پریکٹسنگ مسلم کمیونٹی کہلاتی ہے, پریکٹسنگ مسلم کمیونٹی, اسلامک سینٹرز کے اندر آنے جانے والی کمیونٹی, فریکوینٹنگ دا مسجد, حتیٰ کہ نمازوں کے لیے, دن کی نمازیں تو کیا, رات کی نمازوں کے لیے بھی آنے جانے والے, فجر کی نمازوں کے لیے بھی آنے جانے والے, قرآن کا حفظ بھی کرنے والے, اور بہت زیادہ ایکٹیو مسلم کمیونٹی میں اسلام کے متعلق. تو ایک عجیب مشاہدہ سامنے آیا, اور وہ مشاہدہ یہ تھا کہ اعمال کی پابندی بہت آگے ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. آ جائیں, کافی جگہ ہے, آگے آگے تھوڑا سا ہو جائیں, پیچھے کمرے سے باہر کی رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اعمال کی پابندی اپنی جگہ بہت اچھی چل رہی ہے, لیکن ایسا محسوس ہوا باتوں سے کہ اس اعمال کی پابندی کے درمیان ایمان اور عقیدہ, ایمان اور عقیدہ کہیں پہ گم ہوتا ہوا نظر آیا، گم ہوتا ہوا محسوس ہوا، کہ عقیدے کے اوپر اور ایمان کے اوپر جو اصل اہمیت ہونی چاہیے، اصل فوکس ہونا چاہیے، اس فوکس سے نگاہیں ہٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بہت زیادہ کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آیا، بہت زیادہ کمپرومائز ہوتا ہوا۔ اس کی تفصیل میں اس مجلس کے اندر یہ آج نہیں جائے گا، کیونکہ بات اصل میں کچھ اور کرنی ہے۔ تفصیلات تو کلاسز کے اندر بھی ڈسکس ہوتی رہیں گی اور اگلی مجالس کے اندر بھی انشاءاللہ، لیکن اصل بات یہ تھی کرنے کی آج کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اعمال کی پابندی، عمارتوں کی شان و شوکت پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نظر آئی، اور مسلمانوں کے جو ریسورسز تھے وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایمان کے ٹاپک کے اوپر جا کر کے اتنا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کہاں سے شروع ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ایمان کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو جس قسم کی باتیں سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی، اگر ہم عقیدے کی تفصیلات میں جائیں تو یہ باتیں ایکچولی کفر تک لے جاتی ہیں، یا ان میں سے کچھ باتیں ایکچولی کفر ہی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں دے ایکچولی کمپرائز کفر۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کے اوپر پھر ایک حدیث مبارکہ یاد آئی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، اور جب وہ موت سے بالشت بھر دور رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا دوسرا سائیڈ اسی حدیث کے اندر کیا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا ہے، اور جب وہ موت سے بالشت بھر دور رہ جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے بارے میں دل میں بڑا اشکال رہتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے اعمال کرے اور جہنم میں داخل ہو جائے، اور ایک برے اعمال کرے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ سے یہ اصول بھی سامنے آتا ہے، کما تعیشون تموتون، کہ تم جیسی زندگی گزارو گے تمہیں ویسی ہی موت آئے گی۔ اگر یہ اصول ہے تو پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے تفسیر میں جانا پڑتا ہے، بات کو کھولنا پڑتا ہے، اور اس کو کھولنے کے لیے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرمائے، علماء ربانیون، جو ربانی علماء ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری رکھی ہے، یہ بھی ہماری آزمائش ہے ایکچولی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر نہیں کھول دی، بلکہ کچھ کے اوپر کھولی، کچھ کے اوپر نہیں کھولی، اور جن پر نہیں کھولی ان کو محتاج بنایا ان لوگوں کا جن پر کھولی۔ یہی آزمائش ہے اس دنیا کی۔ تو اس کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ جو ساری زندگی برے اعمال کرتا تھا وہ ندامت کے ساتھ برے اعمال کرتا تھا لیکن ڈرتا بھی تھا، کرتا تھا لیکن اقرار بھی کرتا تھا کہ میں برے اعمال کر رہا ہوں، اس کو خوف بھی ہوتا تھا، اس کو فکر بھی ہوتی تھی، لیکن اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، شیطان کے سامنے ہار جاتا تھا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ آخر وقت میں آ کر کے اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے برے اعمال، ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. چاہے وہ توبہ ایمان کی توبہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ توبہ گناہوں سے توبہ کیوں نہ ہو، بہرحال اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور توبہ کے بعد وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور ایک شخص جو کہ ساری زندگی نیک اعمال کر رہا تھا، یہ دراصل جو نیک اعمال تھے یہ دکھاوے کے نیک اعمال تھے، یہ اپیرنٹ نیک اعمال تھے. اس کے اندر یا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی یا اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں بھی اس کی سات سال چل رہی ہوتی تھیں. تکبر کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہوتا تھا، کر رہا ہے اور نہیں کرنے والوں کو اپنے سے بدتر سمجھ رہا ہے، یا عجب کے ساتھ نیک اعمال ہوتے تھے، کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں ہے کیونکہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت عالی شان سمجھتا چلا جا رہا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہوا چلا جا رہا ہے. تو مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نیک اعمال جو تھے یہ قبولیت کے درجے میں نہیں پہنچ رہے تھے. تو جب قبول ہی نہیں ہو رہے تو نیک اعمال کا سٹاک لگا دینا تو مقصود نہیں ہے نا. نیک اعمال کا سٹاک لگا دینے کے لیے تو ہمارا قرآن نہیں کہتا ایوکم احسن عملا، اکثر عملا کی تو بات ہی نہیں ہے، احسن عملا کی بات ہے جو اعمال تقوی کے ساتھ کیے جائیں وہ احسن عملا ہوتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کہ وہ بڑے اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، بہت ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو عقیدے کے فساد میں مبتلا کر دیں. مسجدیں بھی بنا رہا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، قیام اللیل بھی ہو رہی ہے جو کہ عاجز ابھی دے کر کے آیا ہے، قیام اللیل بھی ہو رہی ہے، 13, 14, 15 قمری مہینے کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فکر ہے کہ ابھی جو بقرعید گزری ہے تو اس بقرعید کے اندر جو ایام التشریق تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ 13 تاریخ کو پڑتا تھا، ظاہر ہے 13 تاریخ جو ہے وہ ایام التشریق میں سے ہے. اب کمیونٹی کو یہ مسئلہ ہوا ہوا تھا کہ ایام التشریق کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے اور ہم تو قمری مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے رکھتے ہیں تو اب کیسے روزہ رکھیں. تو مفتی صاحب سے آ کر کے سوال کیا گیا امام صاحب سے، اور امام صاحب نے پھر ممبر سے اس کا اعلان کیا، سمجھایا بات کو. تو مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ اعمال کی پابندی، اور کون سے والے اعمال؟ نفلی اعمال. یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ 13, 14, 15 کا روزہ یہ فرض نہیں ہے، یہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، یہ نفل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسجدوں کے اندر پہلے پارٹیشن ہوتی تھی جس زمانے میں ہم وہاں آ کرتے تھے، اب پارٹیشن ہوتی بھی ہے نا، ہٹوایا جاتا ہے اس کو، دے میک شیور پارٹیشن نہ رہے مردوں عورتوں کے درمیان. پہلے مردوں کی کا معاملہ الگ ہوتا تھا، عورتوں کا الگ ہوتا تھا. ابھی بھی الحمدللہ جو پریئر ہال ہے اس کے اندر دونوں ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، لیکن بس نماز ختم ہوئی اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا، پھر وہ ساری سیگریگیشن گئی. یہ تو اعمال کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے تو اب یہاں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، بچے بیٹھے ہوئے اس وجہ سے. جو عقیدے کے مسئلے ہیں نا بچوں کے سامنے بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ. کیا کہتے ہیں؟ سنو بال ایفیکٹ. اصل میں یہ سنو بال ایفیکٹ ہوتی ہے، پہاڑ کی چوٹی سے، جس پہاڑ کے اوپر برف جمی ہوئی ہو، جب پہاڑ کی چوٹی سے آپ چھوٹے سے برف کا ٹکڑا، جب برف نرم ہوتی ہے نا، تو اس زمانے میں ابھی ابھی برف باری ہوئی ہے، تو آپ کوئی چھوٹا سا برف کا ٹکڑا لڑکا دیں، جیسے جیسے وہ نیچے لڑکے گا نا، جو اس کا اوریجنل سائز تھا ये वैसा नहीं रहेगा, बल्कि नीचे लुढ़कने के साथ साथ ये बॉल बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्नो है ये उस बॉल के अंदर चिपकती चली जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएगी ये बॉल बड़ी होती चली जाएगी, हत्ता कि ये जब बॉटम तक पहुंचेगी तो ये एक बहुत बड़ी स्नो बॉल बन चुकी होगी। पहले इस बर्फ के टुकड़े को अगर आप किसी को मार देते उसको चोट भी नहीं लगती, महसूस भी नहीं होता उसको, लेकिन जब नीचे जाकर के कोई इस स्नो बॉल के सामने खड़ा होगा ना, वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्नो बॉल इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी भारी हो चुकी है कि अब ये बंदे की जान लेने के काबिल होती है। तो गुनाह का बिल्कुल यही मामला होता है, बिल्कुल यही मामला होता है कि शुरू के अंदर ये गुनाह छोटा होता है, अगर इससे तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला इस गुनाह को मिटा देते हैं। मशहूर हदीस है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसका एक दिल के ऊपर काला धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो दाग अल्लाह ताला मिटा देते हैं, लेकिन नहीं करे बल्कि अगला गुनाह करे तो दूसरा दाग लग जाता है। अब एक नहीं है, अब दो हो गए, यक नशुद दो शुद, एक अकेला दो ग्यारह, फिर तीसरा गुनाह करता है तीन दाग हो जाते हैं, हद तक कि वो गुनाह करता रहता है करता रहता है, और इन दागों से पूरा का पूरा दिल स्याह हो जाता है। एग्जैक्टली स्नोबॉल इफेक्ट। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें स्नोबॉल इफेक्ट सिखलाई 1400 साल पहले। तो असल में यही हो रहा है, ये अकीदे के मसले ओवरनाइट नहीं शुरू हो जाते हैं, ये एकदम से नहीं पॉप अप कर जाते हैं फ्रॉम नोवेयर, ऐसा नहीं होता। असल में कम्युनिटी के अंदर गुनाहे कबीरा चल रहे थे, और उन गुनाहे कबीरा का चलना भी मसला नहीं है, मसला चलना नहीं है, मसला उनको चलाना है। सहाबा कराम के दरमियान एक फिक्रा बहुत मशहूर था, हमने अपने हजरत से सुना, अक्सर बयानात के अंदर फरमाया करते थे, वो एक दूसरे को एक बात बहुत याद दिलाया करते थे कि कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता इकरार के साथ, यानी गुनाह करने वाला इकरार कर ले कि हां मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गलती हो रही है, तो वो कबीरा नहीं रहता, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। 100 बंदों का कातिल, अकेले उसने 100 बंदे मारे थे, दूसरों को कह कह के भी नहीं मरवाए थे, आजकल के लीडरों की तरह अकेले मारे थे ना 100 बंदे, 100 घराने तो उजाड़े होंगे उसने, कितने बच्चों को यतीम किया होगा उसने, कितनी बेवाओं कितनी औरतों को बेवा किया होगा उसने। तो खाली 100 बंदे मारना तो मसला नहीं होता ना, घर उजाड़ना मसला होता है, और भी बड़ा मसला बन जाता है। तो क्या मुश्किल था अल्लाह के लिए उसके इन 100 गुनाहों के कत्ल को बख्श देना, कोई मुश्किल था उसके लिए अल्लाह ताला के लिए? नहीं, वो तौबा पर आमादा हो चुका था। तो कोई गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जमीन और आसमान के दरमियान खला को भर देने वाले गुनाहों, अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देते हैं, सब कुछ माफ कर देते हैं। हमारे गुनाहों की अल्लाह की रहमत के सामने कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो कोई गुनाह कबीरा नहीं होता इकरार के साथ, लेकिन फरमाया करते थे कि कोई गुनाह सगीरा नहीं होता इसरार के साथ। कितना ही छोटा से छोटा गुनाह करते हो, अगर तुम उसको जस्टिफाई करोगे, अगर तुम उसके ऊपर इसरार करोगे कि सभी करते हैं, चलता है जी, आजकल करना पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इवन अगर वो सगीरा गुनाह होगा तो भी वो कबीरा बन जाएगा। और अगर वो कबीरा ही है टू बिगिन विद, तो फिर उसका साथ क्या मामला होगा, तो फिर वो स्नोबॉल इफेक्ट बन जाएगा, और वो स्नोबॉल इफेक्ट फिर वो आपको गुनाहों से, आमाल वाले गुनाहों से आगे लेकर के जाएगी, और अकीदे के गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगी, अकीदे के गुनाहों में मुब्तला करेगी। And this is exactly what happens. ये जो दज्जाल के जमाने का फितना है ना कि जी एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ये गुनाहों की कसरत और गुनाहों पर इसरार की वजह से होगा, गुनाहों पर इसरार की वजह से होगा कि शाम तक मुसलमानों में उसका नाम दाखिल था और सुबह तक उससे खारिज कर दिया जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? जब इतने गुनाह हो रहे हो, सिर्फ बाहर नहीं, अमेरिका की बात करते हैं, वैसे तो सारी दुनिया का ये हाल है, लेकिन वहां पे मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। वेस्ट यूरोप में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, जो कि फार ईस्ट में है, इट्स द सेम थिंग। एक ही मुआशरा है, एक ही आइडियोलॉजी है। तो जहां भी चले जाएं, बाहर गुनाहों की कसरत, कपड़े शॉर्ट से शॉर्ट, मजीद तो कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी मजीद करने की, लेकिन लगता है करेंगे, इसके आगे भी जाएंगे। तो बाहर का जो माहौल है इंतहाई नजस, इंतहाई नजस, मकरूह कुल माहौल, लेकिन मुसलमानों के घरों के अंदर, वहां पे बाहर वाली गुनाहों की शक्ल नहीं तो अंदर गुनाहों की नई शक्ल, यू नेम इट। कितने गुनाह होते हैं जो कि हमारे घरों के अंदर हो रहे होते हैं और फिर उन गुनाहों को मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं कि वो गुनाह भी हैं। झूठ, गीबत, धोखा, जुल्म, अपनों पर जुल्म। पिछले दिनों मशायख से कुछ बात हो रही थी, इंडिया वालों पर अल्लाह का रहम हुआ, इंडिया वालों पर अल्लाह का रहम हुआ कि इस धोखे वाले दौर के अंदर उनके सामने अल्लाह ने हकीकत खोल दी। इस धोखे वाले दौर में कि जिसके अंदर मुंह में क्या, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। तो हर बंदा इसी तरीके से आता है दोस्त बन करके, वो आपको लेकिन असल में ईमान से महरूम कर रहा होता है। तो वहां तो दुश्मन खुल के सामने आ गया, तो अल्लाह का एहसान हुआ ना, ये तो ईमान बचने की सूरत पैदा हो गई। तो अपने घर के अंदर जो हम गुनाह कर रहे होते हैं ना, उन गुनाहों को छोड़ना पड़ता है। तो अब बाहर से पिटाई होगी तो कम से कम इतना तो बात सुन लेंगे ना शायद उलमा की, मशायख की, कि घर में एक दूसरे को पीटना छोड़ो, है ना, वरना हिंदू पीट देगा, है ना। सास को कोई कह सकेगा कि जरा बहू की पिटाई छोड़ें आप, वरना आपके बेटों को अगर बाहर उन्होंने पीट दिया तो फिर क्या बनेगा? तो शायद सास डर करके बेटे को बचाने की खातिर बहू की पिटाई छोड़ दे, उम्मीद बन गई ना इसके अंदर, राइट। अपनों पर जुल्म, अल्लाह ताला बचा लेगा इससे, क्योंकि बाहर जो जुल्म हो रहा है इसके डर की वजह से इंसान बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। दिल डरेंगे, दिलों में खौफ पैदा होगा, दिलों में नरमी पैदा होगी, गुनाह छोड़ने आसान हो जाएंगे। लेकिन जहां पर बाहर का कोई खौफ ही ना हो, बल्कि लेवल ऑफ कंफर्ट पहले के मुकाबले में और ज्यादा इंक्रीज हो गया हो, गुनाह कोई कम नहीं होए, ना बाहर कम होए ना अंदर कम होए, लेकिन कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो गया, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन पहले से मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बीइंग अकोमोडेटिंग इन द कम्युनिटी विद ईच अदर, राइट, वो इंक्रीज हो गया। तो यहां पर ईमान का मसला पड़ गया, क्योंकि अब गुनाहों से तौबा करने की कोई रीजन ही समझ में नहीं आती, रीजन ही नहीं बनती, कहीं से कोई पिटाई नहीं हो रही, तो अब क्यों गुनाह से तौबा करें भाई? बल्कि अब तो आमाल जो फजर से लेकर के इशा तक चलते हैं और तहज्जुद में भी बाकी रहते हैं, तो इन आमाल की वजह से तो और ज्यादा सर उठा करके चलते हैं ना, कि देखो जिनको ये मौलवी लोग गुनाह किया कहा करते थे اگر یہ گناہ ہوتے تو ہمیں اعمال کی تو اعمال کی توفیق کیسے ہوتی؟ تو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں تھیں، یہی تو ہم کہا کرتے تھے پہلے، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، پردہ کر لیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، موسیقی نہ سنا کرو، ٹی وی مت دیکھا کرو. مولوی خامخواہ ہی ہمیں جو ہے وہ ڈارک ایجز کے اندر رکھنا چاہتے تھے. دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں خوف الجوع وال جوع والخوف سے امن عطا فرما دیا. نہ تو ہم بھوکے ہیں، کیونکہ فریج کھول کے دیکھیں تو جنت کی نعمتیں موجود ہیں، ہے نا جی، فریج کے اندر جنت کی نعمتیں موجود ہیں، جن کا کہ وہ گناہگار لوگ انڈیا پاکستان کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے، ساری ہمارے پاس موجود ہیں. نہ تو ہمیں بھوک کا کوئی عذاب ہو رہا ہے اور نہ جان کا کوئی خوف ہے. وہ ایک آدھ تو خر دماغ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ تو کبھی پاکستان میں بھی مار دیتے ہیں، کبھی نیوزی لینڈ میں مار دیتے ہیں، کبھی کدھر مار دیتے ہیں، کبھی کدھر مار دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی مار دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. تو ہم ہر قسم کے لگژری میں ہیں، جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں دھوکا، اس کو دھوکا کہتے ہیں. تو انڈیا والے ایکچولی مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کے سب، کیونکہ عین دھوکے کے دور میں اللہ نے آپ کو دھوکے سے محفوظ فرمایا. اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مولویوں کے پاس جانے کے علاوہ. اب جائیں گے بھائی، ارادہ کریں گے، ایک نیکی مل جائے گی، ہے نا. اب مشائخ کے پاس، علماء کے پاس جائے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ عقیدہ محفوظ کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. علماء سے جڑ کر کے رہنا، جٹ کر کے رہنا، اس کے علاوہ عقیدے کی حفاظت کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کتابیں چھان مارنا، اس سے عقیدہ محفوظ نہیں ہوتا. تو دجال کے زمانے میں دھوکے سے حفاظت، اس سے بڑی اور نعمت اور کیا ہوگی. تو اس وجہ سے یہ جو سنو بال ایفیکٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو گناہ سے روکنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ار ریلیونٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے لائف سٹائل کا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ان کو کیا پتا. تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت پوچھتے بھی اگر ہیں نا تو اپنے ہی جیسوں سے پوچھتے ہیں، اپنے ہی جیسوں سے پوچھتے ہیں، اور وہ اپنے جیسے جو ہوتے ہیں وہ ان کو مزید گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ان کو اور زیادہ. پھر وہ جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈر جو ہوتے ہیں، وہ پھر انہی لائف سٹائلز کو امبریس کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں. وہ لائف سٹائلز ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کریں، کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ وہاں پر ہے لیکن یہ باقی دنیا میں بھی ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے اور سعودی عرب میں بھی ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی چیز سے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے علماء، مشائخ اور مدارس والا سسٹم الحمدللہ ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے. دس از دی اونلی ڈفرنس. اور یہاں پر مارے باندھے کا صحیح، لیکن ان کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں. ان کو ارریلیونٹ سمجھنا، وہ ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے تقریباً، پورا نہیں، ایکسپشنز آر آلویز دیئر. ایک بات بھی یاد رکھیں کہ رول از اصول, رول کیا ہے کہ دیر از این ایکسپشن فار ایوری رول. دا رول از دیٹ دیر از این ایکسپشن ٹو ایوری رول. ٹھیک ہے, تو یہ رول ہے. تو اب وہ ایکسپشن ہے کیا, میرے اوپر کون سی ایکسپشن اپلائی ہوتی ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے علم والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن رول از کہ دیر از این ایکسپشن ٹو ایوری رول. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لل اکثر حکم الکل, جو بات کی جاتی ہے نا وہ اکثریت کے لیے کی جاتی ہے, جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اکثریت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے, ایکسپشنز کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو فار ایگزامپل ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو اب انڈیا میں ہر بندے کے اوپر یہ بات اپلائی نہیں ہوتی, لیکن اکثریت کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہر بندے پہ اپلائی ہو رہی ہے, لیکن ایکچولی ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہو رہی, یہ صرف اکثر کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے امریکہ کی بات کر رہے ہیں, تو امریکہ کے اندر بھی ایکسیپشن موجود ہیں, لیکن بات ہم اکثریت کی کر رہے ہیں, ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتے. تو اصل اصول جو ہے نا, جو ہمیں اس دور کے اندر یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کبھی بھی اصرار نہ کریں, اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو رہا ہو بھائی, اقرار کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں. تو اگر کسی کو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کوئی جینوئن ریزنز ہیں, اس کو ایسے ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں کے باہر کے نجس ماحول کی وجہ سے اس کو کھینچا جا رہا ہے ماحول کی طرف, گناہ کی طرف, کہیں بھی ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے کسی اور ملک میں ہو یا امریکہ میں ہو, تو اب اس سے کیسے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے؟ طریقہ تو ہے ہجرت کا, ہجرت کر جائے انسان وہاں سے, لیکن ہر بندہ ہجرت کر نہیں سکتا. ہم کیا کریں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر بندہ ہجرت نہیں کر سکا, تھے نا ایمان والے جو کہ ہجرت نہیں کر سکے تھے. تو ہجرت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی مدینہ منورہ بھی چاہیے, ویسے تو بن رہا ہے لیکن جب تک بنے گا تو اس کے بعد تو پتہ نہیں, مسلمان اگر نہ رہے تو پھر کیا ہے, وہ تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا اس وقت. بہرحال تو ہجرت از آلویز این آپشن, لیکن اٹس ناٹ آلویز پریکٹیکل فار ایوری ون. تو اب دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے, وہ ایسا آپشن ہے جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ آپشن بھی حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, یعنی نصیحت کرو, منع کرو, سمجھاؤ, حکمت کے ساتھ سمجھاؤ, پیار کے ساتھ سمجھاؤ, جیسے بھی سمجھاؤ, لیکن سمجھاؤ زبان سے, روکنے کی کوشش کرو. لیکن اگر نہیں کر سکتے یہ بھی تو دل سے برا سمجھو, دل سے کراہیت رکھو اس کی. یہ جو دل سے کراہیت رکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے, اس کے نیچے ایمان نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ جہاں ہم نہیں روک سکتے, ہم اس ماحول کو چینج نہیں کر سکتے, تو دل کے اندر ان تمام گناہوں کی, چاہے وہ گھر کے باہر کے گناہ ہوں, چاہے وہ گھر کے اندر کے گناہ ہوں, ہمیں کم از کم اپنے لیے, اپنے دلوں میں اس کے لیے کراہیت رکھنی ہوگی. کراہیت, نفرت, ڈس لائک. یہ جو ڈس لائک ہے, یہ نفرت ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک غلاف کریٹ کر دیتے ہیں. یہ جو دل ہے نا, روحانی دل, روح, اس روح کے گرد ایک روحانی غلاف بنا دیتے ہیں, ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں, اس شیلڈ سے کیا ہوتا ہے کہ اب باہر کے جو اثرات ہیں وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتے، وہ اس دل تک پہنچ نہیں پاتے. تو یہ ایک روحانی شیلڈ ہوتی ہے، اور اس روحانی شیلڈ کے لیے کوئی اٹھک بیٹھک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دل کی کیفیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو کیا جاتا ہے ہمارا اس کے اندر؟ اس وجہ سے اس دل کی کیفیت کو برقرار رکھنا، دس از آور لاسٹ ہوپ، لاسٹ اسٹرا. کہ جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا دلدل کے اندر، تو اگر اس کو تنکے کا بھی سہارا مل جائے تو وہ اس تنکے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر یہ گیا میں گیا، میں نہیں بچ سکتا اس کے بعد. تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس تنکے کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو سکے، کچھ کرنا پڑے اس کے لیے. تفصیلات ہیں اس کی کہ کیا کیا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم نے اتنا کرنا ہے، گناہوں کو پسند نہیں کرنا شروع کر دینا، گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہیں بنانی، ہم نے اس کو برا سمجھنا ہے، کراہیت کرنی ہے اس کے ساتھ. تو اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ آخری درجہ ہے، جس درجے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی اور عقائد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ عاجز آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے گا. ان کلمات کو دل کی اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ اب تک جتنے بھی گناہ کوتاہیاں مجھ سے ہو چکی ہیں، میں ان سب سے توبہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، اور آئندہ اپنی زندگی تقوی طہارت کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں. تو اس دل کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چینل کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معاملات ہمارے سلسلے کے مشائق جو بتاتے ہیں وہ بھی ایک بار سن لیجئے. کل چھ معاملات بتاتے ہیں. پہلا، صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا، درود شریف کی تسبیح، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی 100 صبح 100 شام. تیسرا، روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت، ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ یا کوارٹر پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ قرآن پاک کی ہونی چاہیے. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی ہے تو ان دنوں میں ان کا تلاوت نہ کرنا ان کے لیے ثواب کا سبب بنے گا، کیونکہ اصل میں ثواب جو ہے وہ اطاعت سے ملتا ہے، اعمال سے نہیں ملتا. نافرمانی میں اعمال کریں گے گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے ثواب جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، فقط عبادت کے ساتھ نہیں. تو جب نہیں پڑھنا ہوتا تو ان دنوں میں نہ پڑھنا ثواب کا سبب بنے گا. تو یہ تیسرا ہو گیا قرآن پاک کی تلاوت. چوتھا ہو گیا وقوف قلبی. وقوف قلبی کا مطلب ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یعنی کوئی بھی لمحہ انسان کا غفلت میں نہ ہو. غفلت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر کے علم کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ گناہ کرے، اس کو غفلت کہتے ہیں. تو پلاننگ کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو غفلت بھی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ چار معمولات ہو گئے, اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت ہو گئی. اس کے بعد 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے, اور اس آواز کو جو دل سے نکل ہی رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, اس کو مراقبہ کہیں گے. یعنی مراقبے کا مطلب کیا ہوا کہ نیت کر لی کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, اس کے بعد اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ گئے اور کمپلیٹ فوکس کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے. یہ عمل جو ہے مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ کل پانچ معمولات ہو گئے, اور چھٹا معمول ہے کہ جس کے ساتھ بھی اصلاحی تعلق انسان نے بنایا ہے تو اس کے ساتھ رابطے میں رہے, ان سے اپنے معاملات ڈسکس کرتے رہے اور مشورے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. یہ کل چھ معمولات ہو گئے: استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں, دعا کر کے ختم کریں گے. تو آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے, اب رخ کو چھپا بیٹھے, کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے, کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں, دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے, دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ, محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں, کیا لطف ہو محشر میں, کیا لطف ہو محشر میں, میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہنس کے یہ فرمائیں وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کریں سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما اے اللہ سفلی اعمال سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما اے اللہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہ فرما اے اللہ ہمارے جیسے بھی پھٹے پرانے اعمال ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما اے اللہ ایمان کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اعمال پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ثابت قدمی نصیب فرما اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے اے اللہ نیک بننا آسان فرما اے اللہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے اے اللہ گناہ چھوڑنا آسان فرما اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بہت مشکل آپ کے لیے گناہ چھوڑوا دینا بہت آسان اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہماری اس استدعا کو ٹھکرانا فرما اے اللہ ہمارے اس استغاثے کو ٹھکرانا فرما اے اللہ شرف قبولیت سے نواز فرما اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما اے اللہ کمزور ترین ہیں اے اللہ مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں اے اللہ ہمیں آپ کا آسرا ہے اے اللہ سارے آسرے ختم ہو گئے اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا والوں نے اے اللہ دھوکہ ہی دینا تھا اے اللہ انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا اے اللہ اب آپ کے سوا ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ اے اللہ آپ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اب اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا بنا لیجئے اے اللہ اپنا بنا لیجئے اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ
اے اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے، اے اللہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جھوٹ کی زندگی سے توبہ کروا دیجئے، اے اللہ عافیت اور عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، نفس شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دنیا والوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری تمام روحانی بات ظاہری تمام حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ ہمیں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی حجتیں بنانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں پر اصرار کرنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ گناہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر نہیں چھوڑ پا رہے تو اے اللہ اقرار کر کے اے اللہ نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے، اے اللہ ان کلمات کو ہمارے دلوں کا حصہ بنا، اے اللہ اس توبہ کو ہم سے قبول فرما، اے اللہ آئندہ زندگی تقوی طہارت کے مطابق گزارنا آسان فرما، اے اللہ سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن سے تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے قرآن کے اندر ہمیں یقیناً سب کچھ بتا دیا ہے لیکن اے اللہ اس کو سیکھنے کا جو طریقہ آپ نے سنت کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، اے اللہ اس طریقے کے مطابق قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کاموں کے اندر ہم اپنی زندگی کے قیمتی ترین اوقات ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ جس شکل میں بھی پریشان ہیں، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو کسی قسم کے بھی مسائل میں گرفتار ہیں، اے اللہ تمام مسائل سے نجات عطا فرما، اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اے اللہ اس سکون والی زندگی کو اے اللہ دین کے لیے لگا دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وقت کے اور زندگی کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ جو اچھا تھا آپ کی طرف سے تھا، اے اللہ جو برا تھا وہ پورا کا پورا ہماری طرف سے تھا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین، ہمارے عزیز و ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جن کے عزیز قارب اس وقت موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اے اللہ دعاؤں کے لیے انہوں نے پیغام بھیجے، اے اللہ ان سب کی تکالیف کو آسانی سے تبدیل فرما، اے اللہ سب کی موت کو ان کے اوپر آسان فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری نسبتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان نسبت سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ عفو درگزر کے ساتھ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.